अच्छा भाई, मानो ना गुज़श्ता सबक में हम बहस कर रहे थे इस्तेआरा के बारे में। भाई मैंने आपको बतलाया था इस्तेआरा जो है उलमाए उसूल फिका के नज़दीक मुतरादिफ है मजाज के। और मजाज किसको कहते हैं? लफ्ज़ को इस्तेमाल करना माना गैर मौजू लहू के अंदर। भाई तो यही इस्तेआरा है भाई, इस्तेआरा। और फिर माने मौजू लहू और गैर मौजू लहू के दरमियान कोई अलाका होगा, कोई निस्बत होगी, कोई इत्तेसाल होना जरूरी है, बगैर इत्तेसाल के नहीं। तो जैसे कभी मौलाना अलाका तशबी का होता है, कभी अलाका क्या होता है, कुल्लियत जुजियत का होता है, या अलाका जरफियत का होता है, या अलाका इल्लियत का होता है, या अलाका सबबियत का होता है। मसलन एक कुल है, दूसरा माने कुल बोलकर क्या मुराद लेते हैं? जुज, या जुज बोलकर कुल मुराद लेते हैं, सबब बोलकर मुसबब, मुसबब बोलकर सब, इल्लत बोलकर मालूल, मालूल बोलकर इल्लत, और इसी तरह जर्फ बोलकर मजरूफ, मजरूफ बोलकर जर्फ वगैरह। ये मुख्तलिफ किस्म, ये सारे देखो सब का आपस में इत्तेसाल है। सबब का मुसबब से इत्तेसाल है, इल्लत का मालूल से इत्तेसाल है, जर्फ का मजरूफ से इत्तेसाल है वगैरह। अब अहकाम शरीयत में भी जो इस्तेआरा इस्तेमाल होता है वो दो तरीकों से है भाई, दो चीजों। एक के वो इत्तेसाल जो पाया जाता है इल्लत और मालूल के दरमियान, तो उसकी वजह से इस्तेआरा किया जाता है। और वो इत्तेसाल जो किसके दरमियान पाया जाता है? सबब और मुसबब के दरमियान पाया जाता है। तो इनमें इत्तेसाल है, तो यहाँ मौलाना इल्लत बोलकर क्या कर सकते हैं? मालूल मुराद ले, अलबत्ता सबब, और इसी तरह सबब बोलकर मुसबब भी मुराद ले सकते हैं। लेकिन इल्लत में इस्तेआरा तरफेन से जायज है, यानी इल्लत बोलकर मालूल भी मुराद हो सकता है, और मालूल बोलकर मालूल यानी वो हुक्म, तो इल्लत बोलकर हुक्म भी मुराद ले सकते हैं, और हुक्म बोलकर इल्लत भी। लेकिन जहां है इलाका सबबियत का, वहां पर मौलाना सबब बोलकर हुक्म तो मुराद दिया जा सकता है, यानी मुसबब तो मुराद दिया जा सकता है, लेकिन मुसबब बोलकर सबब नहीं, यानी हुक्म बोलकर सबब मुराद नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। और फिर उसके बाद इसकी मिसाल आई थी मौलाना, मिसाल आई थी पहले की मिसाल, जब एक शख्स ने क्या कहा, इन मलक तो आबदन फहुआ हुर्रुन, तो यहाँ मिल्क का जिक्र किया, और मिल्क तकाजा करती है इज्तिमाए उर्फ के अंदर, उर्फ में, उर्फ में मालिक किसी चीज का मालिक उसी को कहा जाता है जबकि उसका पूरा मालिक हो। तो एक शख्स कहता है इन मलक तो आबदन फहुआ हुर्रुन, अगर मैं गुलाम का मालिक बना तो वो आजाद है। अब उसने गुलाम आधा खरीदा और फिर उस तो पूरा तो ना हुआ, वो आजाद नहीं, इसको वो आगे बेच देता है, फिर बकिया आधे का भी वो मालिक बन जाता है मौलाना। तो अब बाकी आधा उसकी मिल्क में तो आया, लेकिन इसने लफ्ज बोला था मलक तू, गुलाम का मालिक पूरा बन गया एक लिहाज से, लेकिन जो पहला निसब था वो अब इसके हिस्से में नहीं। अब पूरा गुलाम उसकी मिल्क में इकट्ठा नहीं हुआ, और इसने लफ्ज मिल्क बोला है, और मिल्कियत क्या तकाजा करती है? इज्तिमाए ममलूक का। लिहाजा पूरा गुलाम इसकी मिल्क में जमा नहीं हुआ, इससे गुलाम आजाद भी नहीं होगा। इसके बजाय अगर एक शख्स कहता है इश्तराई इन इश्तराई तो आबदन फहुआ हुर्रुन, अगर मैंने गुलाम खरीदा तो वो आजाद है, तो शिरा कहा, और शिरा तकाजा नहीं करता इज्तिमाए मुश्तरा का मिल्क में, बल्कि वो तकाजा करता है इज्तिमाए मुश्तरा का आकद में, कि आकद में पूरी चीज जमा होनी चाहिए अगरचे मुतफरिक ही क्यों ना हो। तो अब इस शख्स ने आधा गुलाम खरीदा तो वो, और फिर उस आधे को बेच दिया आगे, फिर बाकी आधा भी खरीद लिया, तो अब देखो पूरे गुलाम का वो मालिक तो नहीं इस वक्त, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि शिरा तकाजा नहीं करता इज्तिमाए मुश्तरा का मिल्क में, अलबत्ता पूरे आकद में पूरा गुलाम जमा हो गया है, और शिरा जब पूरा आकद में जमा हो गया तो अब ये निसब क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा, क्योंकि वो अब पूरा गुलाम खरीदने वाला है, पूरा गुलाम है, और इसने भी कहा था अगर मैंने पूरा गुलाम खरीदा तो वो क्या है? आजाद। तो आधा निसब तो अब इसके कब्जे में ही नहीं है, उसकी तो बात नहीं, लेकिन जो इसके कब्जे में आया वो क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। वलौ अना बिल मिल्क शिरा औ बिश शिरा इल मिल्क सहत नियतुहु बितरीक अल मजाजी, اب دیکھو یہاں شراء اور ملک ذکر ہوئے، یاد رکھو یہ شراء علت ہے اور ملکیت اس کا حکم ہے، جب بھی کوئی چیز خریدیں گے آپ اس کے کیا بن جائیں گے؟ مالک بن جائیں گے، تو شراء علت ہے اور ملکیت اس کا حکم، تو یہ علت معلول ہوئے مولانا، اور علت اور معلول کے درمیان استعارہ دونوں جانب سے جائز ہے، ملک بول کر شراء بھی مراد لے سکتے ہیں اور شراء بول کر ملک بھی مراد لے سکتے ہیں بھائی. تو یہاں پر اگر ایک شخص وہ یہ کہتا ہے ان ملک تو عبدن کہا ان ملک تو عبدن فہو حرن، اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد ہے. اب وہ کہتا ہے میں نے ملک تو سے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ اشتریتو کا ارادہ کیا تھا، تو اس کی تصدیق کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ تصدیق کی جائے گی، دیانتاً تصدیق کی جائے گی. لیکن اگر یہ اس میں اس کے لیے تخفیف تھی تو پھر قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی بھائی، قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. مثلاً بھائی صورت دیکھو، ایک آدمی نے کہا ان ملک تو عبدن فہوا حرن، فہوا تو اس نے ملک کہا، اب اس کو کسی نے غلام ہبہ کر دیا بھائی، غلام ہبہ کر دیا. جب اس کو غلام ہبہ کیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ کیا بن جائے گا؟ کیا آزاد ہو جائے گا. تو یہ مالک تو بن گیا، لہذا اب کیا کہا جائے گا؟ کہ غلام آزاد ہو. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں نے تو کس چیز کا ارادہ کیا تھا ملک تو سے؟ اشتریتو کا ارادہ کیا تھا. اور یہ استعارہ صحیح ہے مولانا، کیونکہ ملک حکم ہے اور شراء اس کی علت ہے. تو میرا مطلب یہ تھا اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے، تو استعارہ صحیح ہے، استعارہ صحیح ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی مفتی کے پاس جائے گا اور مفتی سے فتویٰ لے گا اور کہے گا میری نیت کیا تھی؟ ملک بول کر کیا مراد تھی؟ شراء. تو مفتی اس کی تصدیق کرے گا، اس کی نیت کے مطابق فتویٰ دے دے گا کہ غلام آزاد نہیں ہے. تو دیانتاً تصدیق ہوئی. البتہ یہ اس کے بندے کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، ہم اس کی نیت کو نہیں جانتے، اس نے جو ظاہر کیا اور جو بات بتلائی ہم اس کے مطابق کیا کریں گے؟ فتویٰ دے دیں گے. اب یہ اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اگر قاضی کے پاس چلا جاتا ہے یہ مسئلہ، اور تو قاضی اس صورت ویسے تو تصدیق کرے گا، لیکن اگر یہ ایسی صورت اختیار کر رہا ہے جس میں اس کی سہولت ہے، آسانی ہے، تو اس صورت میں فیصلہ قاضی اس کے خلاف دے گا، اس کی تصدیق نہیں کرے گا. مثلا اس نے کیا کہا تھا ان ملک تو عبدن فہوا، اور ملکیت تو عام ہے، جیسے بھی مالک بن جائے کسی بھی صورت میں، چاہے خرید کر بنے، چاہے کوئی اس کو ہبہ کرے، چاہے کیا کرے، ہر صورت میں غلام کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو کیا ارادہ کیا تھا؟ اشترائی کو کا ارادہ کیا تھا، اور یہ غلام تو مجھے ہبتن ملا ہے، یہ تو میں نے خریدا نہیں، لہذا غلام آزاد. تو دیکھو اس صورت میں اگر یہ استعارہ اس کا مان لیتے ہیں تو اس کے لیے آسانی ہو گئی، یعنی غلام اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اسی کے پاس رہے گا. تو اس صورت میں قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا اور اس کے خلاف کیا کرے گا؟ کیوں؟ تہمت کا خدشہ ہے. کس چیز کا؟ تہمت کا خدشہ ہے. وہ ایسے طریقے کو اختیار کر رہا ہے جس میں اس کے لیے تخفیف ہے، تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا. ہاں البتہ مفتی کے پاس جاتا ہے کہ یہ غلام آزاد ہوا یا آزاد نہیں ہوا، تو مفتی اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی نیت کے مطابق کیا کرے گا؟ تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، لیکن قضاءً اس کی تصدیق کیوں؟ تہمت کے خدشے کی وجہ سے، تہمت کی علت کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح یا ایک شخص کہتا ہے اِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے. اب اس نے آدھا خریدا اور بیچ دیا، دوسرا آدھا خریدا، آپ فوراً اس کے پاس جائیں گے، لو بھائی تمہارا یہ آدھا غلام تو کیا ہو گیا؟ کیونکہ پورا غلام تمہارے عقد میں جمع ہو گیا، اور جب پورا غلام عقد میں جمع ہوا تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ آزاد ہو جانا چاہیے. اگرچہ ملک میں پورا جمع نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، شراء ملک میں اجتماع کا تقاضا نہیں کرتی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی لو بھائی یہ نصف غلام تو کیا ہوا، آزاد ہوا. وہ فوراً کہتے ہیں نہیں بھائی، میں نے اشترائی تو بول کر کیا مراد لیا تھا، ملک تو، اور شراء علت ہے اور ملک اس کا حکم ہے، اور علت بول کر حکم اور معلول مراد لینا استعارہ صحیح ہے. تو مولانا اب دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، لیکن قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی تہمت کی وجہ سے. معلوم ہوا جب اگر ملک اس نے مراد لی ہے، پھر تو ملک پورے غلام کو وہ مالک بنائے، جب اس نے ملک مراد دی ہے تو پورے غلام کا مالک بنا اس وقت، جب پورا نہیں بنا تو غلام آزاد ہوگا
نہیں.
لیکن اگر اشترائی تو اسے اشترائی تو ہی مراد ہو، پھر تو غلام کیا ہونا چاہیے؟ آزاد ہونا چاہیے. معلوم ہو یہ ایسی صورت اختیار کر رہا ہے جس میں اس کے لیے کیا ہے، سہولت ہے اور آسانی ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، قضاءً اس کی تصدیق اس صورت میں جس میں اس کے لیے تخفیف ہو، جس میں کیا ہو، تخفیف ہو تہمت کے خدشے کی وجہ سے. ولو علی بالملک الشراء او بالشراء الملک، اور اگر ارادہ کیا ملکیت کے ساتھ شراء کا، او بالشراء الملک یا شراء سے ملکیت کا، صحت نیتہ، تو اس کی نیت کیا ہے مولانا، صحیح ہے. بطریق المجاز، کس طریقے پر بھرا بھائی، مجاز کے طریقے پر. لأن الشراء علۃ الملک، اس لیے کہ شراء کیا ہے، ملکیت کی علت ہے. والملک حکمہ، اور ملکیت اس شراء کا حکم ہے، یعنی اس کا معلول ہے. جب بھی کوئی چیز خریدیں کیا آ جائے گی فوراً ملکیت، تو یہ معلول اور اس کا حکم ہے. فعمت الاستعارۃ بین العلۃ والمعلول من الطرفین، تو عام ہوا استعارہ علت اور معلول کے درمیان، من الطرفین دونوں طرف سے، علت بول کر معلول مراد اور معلول بول کر تو شراء بول کر ملک مراد لے تو بھی صحیح، ملک بول کر شراء مراد لے تو بھی صحیح. الا انه فیما یکون تخفیفا فی حقہ، مگر اس صورت میں جس کے کہ تخفیف ہو اس کے حق کے اندر، لا یصدقو، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. فی حق القضاء خاصتاً، خاص طور پر قضاء کے حق میں، یعنی قضاء کے اعتبار سے اس کی تصدیق نہیں جائے گی، کی جائے گی. البتہ دیانتاً کیا کی جائے گی اس کی، جی، لمعنت تہمتی، تہمت کی علت کی وجہ سے. تہمت کی معنی کا ترجمہ یہاں کرو علت کے، مولانا علت اور سبب کے. عجیب نقطہ آپ کو بتلائیں بھائی، عجیب نقطہ یاد رکھو، معنی کا لفظ قدیم کتابوں میں، فقہ وغیرہ میں، ہدایہ وغیرہ میں آئے گا، اور وہاں اس کا ترجمہ علت اور سبب کے ساتھ، علت کے ساتھ کریں گے. وہ کیا ترجمہ کریں گے؟ عموماً علت کا معنی ہوگا اس کا. کیوں علت کا معنی کیوں کریں گے؟ علت کا معنی کیوں کریں گے بھائی؟ بھائی دراصل یاد رکھو، ہمارے قدیم علماء جو تھے وہ علت کے لفظ کو استعمال کرنا ناپسند کرتے تھے. کہتے تھے یہ تو وہ لفظ ہے جو مناطقہ اور فلسفی بہت استعمال کرتے ہیں. منطقی اور فلسفی کیا کرتے ہیں؟ علت اور معلول سے بڑی بحث کرتے ہیں. تو وہ علت، تو کہتے تھے یہ لفظ منطقی اور فلسفی لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کو اپنی کتابوں میں بھی، اپنے تکلم میں بھی استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا لفظ بولا کرتے تھے اس کی جگہ، معنی کا لفظ، معنی کا لفظ. ہاں بعد میں امام طحاوی رحمہ اللہ سب سے پہلے آئے جنہوں نے اس لفظ کو اپنی کتابوں میں استعمال کیا، اور فرمایا کہ اتنا اچھا لفظ ہے بھائی، تو کیا ضرورت ہے اس کو ترک کرنے کی؟ بھائی اگر منطقی اور فلسفی استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوا بھائی، ایک لفظ ہے اور تو استعمال کی ضرورت ہے، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. لہذا ہدایہ وغیرہ میں معنی کا لفظ آئے گا، وہاں پر اس کا معنی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، علت کے، اکثر جگہ، اکثر جگہ کیا ہوگا، علت کے معنی میں ہوگا بھائی. تو لانا تصدیق نہیں کی جائے گی. فی حق القضاء خاصتاً، خاص طور پر قضاء کے حق میں، یعنی قضاء کے اعتبار سے. لمعنت تہمتی ای لعلت، تہمت کی علت کی وجہ سے اس کی تصدیق لا لعدم صحت الاستعارتی، استعارے کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بھائی، اس وجہ سے نہیں قاضی فیصلہ اس کے خلاف دے رہا کہ استعارہ نہیں صحیح بھائی، مولانا استعارہ تو صحیح ہے لیکن کیا ہے، تہمت کا خدشہ ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے کیا کیا جائے گا، اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا اور قاضی فیصلہ کرے گا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے شیرا بول کر کیا کیا تھا، ملک مراد لی تھی، جب شیرا بول کر ملک مراد لی ہے تو جو باقی بعد میں آدھا غلام خریدا ہے وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے، لیکن قاضی کیا فیصلہ کرے گا، آزاد ہو گیا بھائی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے، نقصان سے تو تہمت کے خدشے. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی. اب اگلی بات سے پہلے چند باتیں سمجھ لیں بھائی اچھی طرح. آپ جانتے ہیں آسان باتیں ہیں بھائی، آپ پڑھ چکے ہیں قدوری وغیرہ میں، یاد رکھو طلاق دو قسم پر ہے، ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے. بھائی جانتے ہیں طلاق رجعی؟ طلاق رجعی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تو اب عدت جب تک نہیں گزری وہ کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، رجوع کا حق. پھر اس نے اس عدت میں رجوع کر لیا، مولانا رجوع کرنا بھی عام ہے، چاہے بالفعل رجوع ہو یا چاہے بالقول ہو، قول کے ساتھ یوں کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں بس، مولانا رجوع ہو گیا، یا مولانا بالفعل، سمجھ میں آیا، بوس و کنار کے ذریعے یا کوئی ایسا فعل ظاہر جس سے کیا رجوع ثابت ہوتا ہو، تو اس صورت میں کیا ثابت ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا. اور اگر طلاق رجعی میں وہ رجوع نہیں کرتا تو عدت کے گزرنے کے بعد عورت کیا ہو جایا کرتی ہے، بائن ہو جائے گی، خاوند سے جدا ہو جائے گی، اب اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو آزاد ہے بھائی، کر سکتی ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ اچھا مثلا تو اس نے رجوع کر لیا طلاق رجعی کے اندر، اب خاوند کے پاس کتنی طلاقوں کا حق ہے، دو. پھر اس نے ایک اور رجعی دے دی، ایک اور طلاق دی، پھر طلاق رجعی ہوئی، اب پھر عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر عدت میں رجوع نہ کیا تو عورت کیا ہو جائے گی، بائن ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی، کسی اور سے نکاح کرنا چاہے نکاح، اسی خاوند سے بھی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن خاوند کے پاس کتنا حق رہے گا، ایک. تو خاوند چاہے رجوع کر لے یا عدت کے بعد نکاح کر لے، اب خاوند کے پاس کتنی طلاقیں باقی ہیں، ایک. اب جب یہ ایک دے دے گا تو اب طلاق مغلظہ ہوئی مولانا، اب بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ اس خاوند کے نکاح میں نہیں آ سکتی. یہ تھی طلاق رجعی. ایک ہے طلاق بائن، مثلا خاوند، یہ پہلی صورت میں تو خاوند نے یہ کہا تو مثلا تجھے طلاق ہے، دوسری صورت میں کیا کہتا ہے، تجھے طلاق بائن ہے، تجھے یا یوں کوئی صفت بڑھاتا ہے، تجھے سخت طلاق ہے، تجھے میری سخت طلاق ہے، تو اس صورت میں اب طلاق رجعی نہیں ہوگی، بلکہ کون سی ہوگی، طلاق بائن. پہلی طلاق دے رہا ہے اور کون سی دے دی، بائن دے دی، سمجھ میں آیا، بائن دے دی، بائن دے دی. تو جب طلاق بائن دے دی، اب مولانا عورت کے ساتھ تعلق ختم ہوا، اب رجوع خاوند نہیں کر سکتا کیونکہ یہ طلاق رجعی نہیں ہے بلکہ کون سی ہے، طلاق بائن ہے. ہاں، اور عورت آگے خاوند نکاح کرنا چاہتی ہے کسی اور سے، عدت گزارنا پڑے گی، عدت گزار لے اس کے بعد جس سے مرضی، ہاں اگر اسی خاوند سے کرنا، اسی خاوند کے بعد واپس آنا ہے تو ابھی تو اس نے ایک طلاق دی ہے، اگرچہ وہ طلاق بائن ہے لیکن دی کتنی ہے، تو اس خاوند کے پاس بھی آنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. ہاں اس خاوند سے عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتی ہے اور عدت کے، لیکن کسی اور سے کرنا ہو تو عدت کے بعد، تو اس خاوند سے دوبارہ نکاح کر لیا، چاہے عدت میں کرے چاہے بعد میں کرے، اب کتنے کا حق رہ گیا، دو کا. پھر خاوند ایک اور طلاق بائن دے دیتا ہے، تو تو پھر بھی یہی صورت عدت کے اندر کیا کرے، اسی سے نکاح کرنا چاہے ہو سک جائے گا، چاہے عدت کے بعد اسی سے نکاح کرے تو پھر بھی نکاح، لیکن اب کتنی رہ گئیں؟ اب ایک رہ گئیں، اب وہ تیسری دے گا تو پھر کیا ہو جائے گی؟ مغلظہ ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ تو پہلی اور دوسری طلاق رجعی ہو سکتی ہیں مولانا، تیسری رجعی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کل طلاقیں تین ہیں، طلاق رجعی اور طلاق بائن کا آپ کو پتہ لگ گیا بھائی. طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں عدت کے اندر خاوند رجوع کر سکتا ہے، اور طلاق بائن وہ ہے کہ جس میں خاوند عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکتا بلکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے. اب پھر اگر وہ عورت اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کے ساتھ دوبارہ، اس خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا بھائی. عدت کے اندر بھی چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، عدت کے بعد بھی چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، بشرطے کہ تین طلاقیں پوری نہ ہوئی ہوں بھائی. البتہ کسی اور سے وہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، عدت کے گزرنے سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی. اب یاد رکھیے طلاق کے جو الفاظ ہیں وہ دو قسم پر ہیں بھائی، ایک صریح ہے اور ایک ہے کنایہ. صریح وہ لفظ ہے جس میں طلاق کا معنی واضح ہو، اس میں اور کوئی احتمال اور کوئی معنی نہ نکلتا ہو. مثلا ایک شخص وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالقن، تجھے طلاق ہے. تو اب دیکھیے اس کلام کے اندر انت طالقن، اس میں کسی قسم کا کوئی اور معنی نکلتا ہے بھائی؟ نہیں، اس کا ایک ہی معنی ہے کہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو بھائی، تو یہ کہلاتا ہے صریح بھائی. سمجھ میں آیا؟ صریح کا معنی واضح، تو اس لفظ کا معنی بھی واضح ہے اس کے اندر اور کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں، تو یہ لفظ صریح کہلاتا ہے طلاق کے اندر. اور اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جن کے ذریعے طلاق ہوتی ہے لیکن وہ کنایہ کہلاتے ہیں، کیونکہ وہاں صرف طلاق کا معنی ہی نہیں نکلتا بلکہ اور معانی بھی نکلتے ہیں. مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انت بائن، تو جدا ہے. اب اس کے اندر طلاق کے معنی کا بھی، طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے، گویا خاوند یہ کہنا چاہتا ہے بیوی سے کہ تو مجھ سے جدا ہے، تو یہ طلاق ہے مولانا. اور ہو سکتا ہے خاوند کے کہنے کا یہ مطلب ہو کہ تو اپنی صفات میں باقی سب عورتوں سے جدا ہے، تیرے جیسے صفات کسی اور کے اندر نہیں ہوئی، یا تو حسن و جمال میں جدا ہے تیرے جیسی اور کوئی نہیں. تو دیکھو یہاں اور معانی بھی آ گئے، اس کو کہتے ہیں کنایہ بھائی. کیا کہتے ہیں؟ کنایہ. اور کنایے کے اندر یاد رکھیے نیت ضروری ہوتی ہے بھائی، کیونکہ یہاں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے. تو اب پتہ نہیں بھائی اس نے طلاق کی نیت کی ہے یا دوسرے معنی کی نیت کی تھی، تو اب اس نیت سے طلاق ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ نیت کے لیے پتہ لگایا جائے گا، تفصیل آگے آ جائے گی بھائی. یا اسی طرح کنایہ ہے، مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انت واحدہ، تو ایک ہے. تو اس میں طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے، غیر طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے. انت واحدہ تو ایک ہے، طلاق کا معنی بھی نکلا. کیسے؟ تو ایک ہے کیونکہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، مجھ سے الگ ہے، اکیلی ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور دوسرا معنی بھی نکلتا ہے کہ تو اکیلی ہے. کس چیز کے اندر؟ مثلا حسن و جمال میں اکیلی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟
یہ اس طرح کوئی اور معنی نکل آتا ہے، لیکن انتی واحدہ سے کیا فوراً ذہن طلاق ہی کی طرف جاتا ہے؟ نہیں، اس میں اور معنی کا بھی احتمال. تو صریح وہ الفاظ ہیں جس میں اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہوتا، بس صرف طلاق کے معنی کا احتمال، اور کنایہ وہ ہے جس کے اندر طلاق کے علاوہ دوسرا احتمال بھی موجود ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھیے، یہ صریح بھی دو قسم پر ہے، کنایہ بھی دو قسم پر ہے. صریح کے ذریعے طلاق دی جائے تو یاد رکھیے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لیکن اگر ساتھ کوئی صفت بڑھا دی، مثلا اگر صرف یہ کہا انت طالق، تو یہ لفظ صریح ہے، کوئی اور صفت ساتھ نہیں بڑھائی، صرف طالق کہا ہے، تو طلاق رجعی ہوگی. بھائی کون سی طلاق ہوگی؟ لیکن اگر خاوند نے بیوی سے یہ کہا انت طالق باین، بھائی تجھے طلاق باین ہے، آپ دیکھیے یہ لفظ صریح ہے، اس میں طلاق کے علاوہ اور کوئی معنی نکل رہا ہے؟ بھائی نہیں، معنی صرف طلاق ہی کا ہے، لیکن کون سی طلاق ہے؟ رجعی ہے یا باین ہے؟ بھائی باین ہے، خاوند خود ساتھ باین کا لفظ ملا رہا ہے. تو انت طالق باین یہ لفظ صریح ہے اور لیکن ہے باین، بھائی اس کے ذریعے طلاق کون سی واقع ہوگی؟ طلاق باین. تو صرف انت طالق کہے تو طلاق رجعی واقع ہوگی، لیکن اگر کوئی صفت ساتھ بڑھا دی، جیسے میں نے باین کی مثال ذکر کی، یا یوں کہا خاوند نے بیوی سے کہ تجھے سخت ترین طلاق ہے، یا تجھے بدترین طلاق ہے، یا تجھے پہاڑ جتنی طلاق ہے وغیرہ، بھائی سمجھ میں آیا؟ ایسی صفات بڑھا دی جو زیادتی پر دلالت کرتی ہیں. بھائی دیکھو، ایک صاحب ایسے کہتا تجھے طلاق ہے، کہہ رہا سخت ترین طلاق ہے، بھائی یہ تو زیادتی آ گئی اس کے معنی کے اندر. بھائی تو اب اس کے ذریعے طلاق رجعی واقع نہیں ہوگی، بلکہ کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق بائیں. لیکن لفظ وہی صریح ہے، کوئی کسی اور معنی کا احتمال نکل رہا ہے یہاں؟ بھائی کسی اور معنی کا احتمال نہیں. تو معلوم ہوا صریح دو قسم پر ہے، کبھی صریح کے ذریعے طلاق رجعی واقع ہوگی اور کبھی صریح کے ذریعے طلاق باین واقع ہوگی. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ انت طالق کہا یہ صریح ہے، لیکن اس کے ذریعے کون سی طلاق ہے؟ رجعی. اور کہا انت طالق باین، یہ بھی لفظ صریح ہے، لیکن اس کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوئی؟ طلاق باین واقع ہوئی. تو معلوم ہوا صریح دو قسم پر ہے، بعض اوقات صریح سے طلاق رجعی ہوتی ہے اور بعض اوقات صریح سے طلاق باین. اسی طرح یاد رکھیے کنایہ بھی دو قسم پر ہے، چند کنایات ہیں ان کے ذریعے طلاق رجعی ہوتی ہے، باقی تمام کنایات کے ذریعے طلاق باین ہوا کرتی ہے. کنایہ بھائی گول مول لفظ بولے جس میں طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے اور غیر طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے. تو یاد رکھیے کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاق باین ہوتی ہے، لیکن چند کنایات ہیں جن کے ذریعے طلاق باین نہیں ہوتی، بلکہ کون سی ہوتی ہے؟ طلاق رجعی ہوتی ہے. معلوم ہوا کنایہ بھی کتنی قسم پر؟ دو قسم پر. بعد سے کیا کون سی طلاق ہوئی؟ طلاق رجعی، اور باقی سب سے کون سی ہوئی؟ طلاق باین. تو صریح بھی دو قسم پر، اس کے ذریعے یا طلاق رجعی ہوگی یا طلاق باین. کنایہ بھی دو قسم پر، اس کے ذریعے طلاق رجعی ہوگی یا طلاق باین. تو کل کتنی قسمیں ہو گئی طلاق کی؟ چار قسمیں. پہلی قسم صریح رجعی، دوسری صریح باین، تیسری قسم کنایہ رجعی، چوتھی قسم کنایہ باین. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو چار قسمیں ہوئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ خاوند ایک طلاق اپنی بیوی کو دے دے ان چاروں میں سے کوئی ایک قسم، اس کے بعد عدت کے اندر اندر دوسری طلاق دیتا ہے تو وہ دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بھائی پہلے ایک دی تھی، عدت کے اندر دوسری دے دی، تو کیا یہ دو ہو جائیں گی یا دوسری لغو ہو جائے گی؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ عدت کے اندر دوسری طلاق دیتا ہے خاوند، تو وہ اس پہلی طلاق کے ساتھ جمع ہوگی یا جمع نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھنا یہاں کل 16 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی صورتیں بنیں گی؟ 16 صورتیں۔ دیکھو، پہلی طلاق صریح رجعی بھی ہو سکتی ہے، صریح بائن بھی ہو سکتی ہے، کنایا رجعی ہو سکتی ہے، کنایا بائن بھی ہو سکتی ہے۔ تو 4 صورتیں ہوئیں۔ پھر پہلی صورت پکڑو بھائی، پہلی کون سی صورت تھی، کون سی طلاق دی؟ صریح رجعی۔ بھائی دوسری طلاق بھی وہی چاروں اس کے ساتھ لگیں گی۔ دوسری طلاق ہو سکتا ہے صریح رجعی ہو، ہو سکتا ہے صریح بائن ہو، ہو سکتا ہے کنایا رجعی ہو، ہو سکتا ہے کنایا بائن ہو۔ تو پہلی طلاق طلاق رجعی ہو، اس میں کتنی، دوسری میں 4 صورتیں آ گئیں، تو کل 4 صورتیں ہوئی اس پہلی میں۔ دوسری طلاق کون سی قسم تھی؟ صریح بائن۔ اس میں بھی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ خاوند نے پہلی طلاق کون سی دی ہے؟ صریح بائن۔ دوسری طلاق وہ دیتا ہے عدت کے اندر، ہو سکتا ہے صریح رجعی دے، ہو سکتا ہے صریح بائن دے دے دوسری بھی، ہو سکتا ہے کنایا رجعی دے دے، ہو سکتا ہے کنایا بائن دے دے۔ تو اس میں بھی کتنی صورتیں؟ 4۔ کل کتنی ہو گئیں؟ 8۔ تیسری قسم کے پہلے طلاق دی کنایا رجعی، دوسری طلاق صریح رجعی بھی ہو سکتی ہے، صریح بائن بھی ہو سکتی ہے، کنایا رجعی بھی ہو سکتی ہے، کنایا بائن بھی ہو سکتی ہے۔ کتنی ہو گئیں؟ 12۔ اور چوتھی صورت کے پہلے کنایا بائن دی، اس کے بعد دوسری طلاق دے رہا ہے صریح رجعی، یا دوسری دے رہا ہے صریح بائن، یا دوسری دے رہا ہے کنایا رجعی یا کنایا بائن۔ تو ہر ایک میں کتنی کتنی صورتیں بنی؟ 4 4۔ تو کل کتنی صورتیں ہوئیں؟ 16 صورتیں ہو گئیں بھائی، 16 صورتیں۔ تو کب طلاق اپنی سے پچھلی طلاق کے ساتھ ملے؟ یہ پہلی میں نہیں صورت ضروری، ہو سکتا ہے پہلی ایک قسم کی دی ہے، دوسری کوئی اور دے دی، اس کے بعد یہ دوسری تو ساتھ مل گئی، مثلا تیسری ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی، اب دوسری کو دیکھنا پڑے گا یا پہلی کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یعنی بعد والی طلاق پہلے والی طلاق کے ساتھ عدت کے اندر ملے گی یا نہیں ملے گی، مسئلہ یہ ہے۔ تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 16۔ یاد رکھیے، یاد رکھنا بڑا آسان ہے بھائی، آسان ضابطہ ہے کہ 16 میں سے 14 صورتوں کے اندر دوسری طلاق پہلی طلاق سے مل جائے گی۔ 16 میں سے 14 صورتوں میں دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ مل جائے گی۔ صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں بعد والی طلاق پہلی طلاق سے نہیں ملتی، صرف 2 صورتیں۔ وہ 2 صورتیں یہ کہ پہلی طلاق مثلا ہے طلاق صریح بائن، پہلی طلاق کون سی ہے؟ صریح بائن ہے، اور دوسری طلاق دی کنایا بائن کے ذریعے۔ پہلی کس کے ذریعے؟ صریح بائن، اور دوسری کون سی دی؟ کنایا بائن۔ تو مولانا ابھی کنایا بائن اس صریح بائن کے ساتھ نہیں ملے گا، لغو ہو جائے گا بھائی، تو ایک ہی طلاق ہوگی، دوسری طلاق واقعی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک صورت کون سی ذکر کر دی میں نے کہ پہلی کون سی ہو؟ پہلی صریح بائن ہو، اور دوسری کون سی ہو؟ کنایا بائن۔ اور دوسری صورت ہے کہ پہلی کنایا بائن ہو اور دوسری بھی کنایا بائن ہو۔ پہلی کون سی؟ کنایا بائن، اور اس کے بعد دوسری طلاق جو دی وہ کون سی ہے؟ کنایا بائن ہے. تو یہ کنایا بائن، یہ کنایا بائن کے ساتھ نہیں ملے گا بلکہ لغو ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو 16 میں سے کتنی صورتوں کے اندر دوسری طلاق پہلی طلاق سے ملے گی؟ 14 صورتوں میں، اور 2 صورتوں میں دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ نہیں ملے گی. وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی صورت اول طلاق کون سی؟ صریح بائن. دوسری کنایا بائن. اچھا دوسری صورت کون سی ہے کہ پہلی کون سی ہو؟ کنایا بائن ہو، اور دوسری کون سی ہو؟ وہ کنایا بائن ہو. اب خلاصہ یہ نکل آیا کہ کنایا بائن اگر دوسری کنایا بائن ہو تو پہلی اگر بائن ہے تو اس کے ساتھ نہیں ملے گی. دوسری کون سی ہے؟ یوں کو پہلی طلاق اگر بائن ہو اور دوسری کنایا بائن ہو تو کنایا بائن کے ساتھ نہیں ملے گا. بھائی پہلی طلاق کون سی؟ بائن، چاہے سری بائن ہو چاہے کنایا بائن ہو، لیکن دوسری کون سی ہے؟ کنایا بائن. تو یہ کنایا بائن سری بائن کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی، اور کنایا بائن کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی. یاد رہے گا یہ ضابطہ؟ چنانچہ فقہاء کرام ضابطہ ذکر فرماتے ہیں. اب کتابوں میں بھائی شامی وغیرہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، بھائی آپ بھی لکھ لیجئے ضابطہ. بھائی الصریح یلحق الصریح والبائن، الصریح صاد کے ساتھ بھائی، الصریح یلحق الصریح والبائن، الصریح یلحق الصریح والبائن، والبائن لا يلحق البائن، والبائن لا يلحق البائن. ضابطہ لکھ لیا بھائی؟ الصریح يلحق الصریح والبائن، والبائن لا يلحق البائن. ضابطہ یہ ہوا بھائی. کیا معنی ہوا؟ صریح جو ہے وہ مل جائے گی، یعنی دوسری طلاق صریح ہو تو وہ پہلی کے ساتھ مل جائے گی، بشرطے کہ پہلی چاہے صریح ہو چاہے بائن ہو. اور بائن بائن کے ساتھ نہیں ملے گا. کیا معنی؟ بائن کنایا بائن کے ساتھ نہیں ملے گا، یعنی ثانی جب کون سی ہو؟ بائن کنایا ہو، تو پہلی بائن کے ساتھ وہ نہیں ملے گا، چاہے پہلی بائن سری ہو چاہے پہلی بائن کون سی ہو؟ کنایا ہو. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ خلاصہ کلام ہوا بھائی. اب آپ مجھے صورتیں بتلاتے جائیں بھائی. ایک شخص نے اپنی بیوی کو صریح رجعی طلاق دی عدت کے اندر اندر بھائی، اب وہ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالقن، یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ الصریح یلحق الصریح، پہلی صریح ہے تو دوسری صریح اس کے ساتھ مل جائے گی. اسی عدت میں وہ پھر تیسری بھی دے دیتا ہے انت طالقن، کیا یہ پچھلی دو کے ساتھ ملے گی یا نہیں؟ وہ دونوں مل کر کیا بن گئیں؟ وہ اسی طرح صریح رجعی رہی نا بھائی، تو یہ کیا ہوئی؟ اس کے ساتھ مل گئی بھائی، تو تینوں واقع ہو جائیں گی بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ صریح کے ساتھ کیا ضابطہ آپ نے پڑھا؟ صریح کے ساتھ صریح مل جایا کرتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اچھا دوسری صورت بنائیں. ایک خاوند نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق ان لفظوں سے دی انت طالق بائن، تجھے طلاق بائن ہے. یہ یوں کہا بھائی تجھے سخت ترین طلاق ہے. کون سی طلاق واقع ہوئی؟ طلاق بائن. اور یہ کون سی بائن ہے، صریح ہے یا کنایہ ہے؟ صریح. تو یہ صریح بائن ہوئی مولانا. اب عدت کے اندر اندر خاوند بیوی سے کہتا ہے انت طالقن، یہ کون سی طلاق ہے؟ یہ صریح رجعی ہے. اب یہ صریح رجعی صریح بائن کے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مل جائے گی، کیونکہ ابھی ضابطہ پڑھا الصریح یلحق الصریحہ، کہ صریح صریح کے ساتھ ہی مل جائے گی، اور والبائنہ بائن کے ساتھ بھی مل جائے گی. تو یہ صریح اس کے ساتھ مل گئی. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو کتنی طلاقیں پڑ گئیں عورت کو؟ دو. اچھا پہلی طلاق کیا دی تھی؟ خاوند نے بیوی سے کیا کہا تھا؟ پہلی صریح بائن دی تھی. پہلی کون سی تھی؟ دوسری پھر صریح بائن دے دی. پہلی مثلا کہا تھا انت طالق بائن، عدت کے اندر اندر خاوند پھر کہتا ہے انت طالق بائن، یہ ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مل جائے گی، کیونکہ یہ بھی صریح، پہلی بھی صریح، اور صریح کے ساتھ صریح مل جاتی ہے. ہاں یہ صریح بائن ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے صریح ہو بھائی، چاہے وہ بائن ہو چاہے رجعی ہو، وہ صریح کے ساتھ مل جاتی ہے. اچھا تیسری طلاق اسی عدت میں خاوند نے بیوی سے کہا انت بائنن، یہ کنایہ بائن ہے مولانا، اس نے نیت بھی طلاق کی کی. پہلی دو کون سی ہوئیں؟ صریح بائن. اور تیسری کون سی دے رہا ہے؟ کنایہ. اور آپ نے ضابطہ پڑھا تھا البائن لا یلحق البائن، بائن بائن کے ساتھ ملحق، کیا معنی تھا اس کلام کا؟ کہ بائن کنایہ جو ہے وہ بائن کے ساتھ نہیں ملتی، چاہے بائن صریح ہو چاہے بائن، یعنی پہلی طلاق چاہے کون سی ہو، صریح بائن ہو، کنایہ بائن اس کے ساتھ بھی نہیں ملے گا، اور پہلی طلاق کون سی ہو، کنایہ بائن ہو، اس کے ساتھ بھی دوسری طلاق کنایہ بائن آ کر کبھی بھی نہیں ملے گی، تو یہ لغو ہو جائے گی. صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟
اچھی طرح طلاق رجعی اور بائن کا سمجھ میں آیا؟ اب ایک اور بات یاد رکھو، تو یہ طلاق بائن، مثلا میں تجھے وہ عورت کو کیا کہتا ہے، میں تجھے طلاق بائن دیتا ہوں، یہ کہتا ہے میں تجھے سخت طلاق دیتا ہوں وغیرہ ذالک. اب پھر یاد رکھو طلاق کے الفاظ دو قسم پر ہیں، ایک صریح اور ایک کنایہ. ایک صریح اور صریح، صریح وہ جس کا معنی ظاہر ہو، کنایہ وہ جس کا معنی پوشیدہ ہو، جس کا معنی پوشیدہ ہو. مثلا خاوند نے بیوی کو کہا تجھے طلاق ہے، اب اس لفظ کا معنی ظاہر ہے، اس میں کوئی اور احتمال ہے نہیں، یہ صریح لفظ ہے. اور ایک ہے کنایہ، کنایہ میں مثلا کہتا ہے تو آزاد ہے، یہ کنایہ ہے، اس میں اور بھی احتمال آگئے. ایک تو یہ طلاق کا بھی احتمال، تو آزاد ہے یعنی مجھ سے جدا ہے، مجھ سے آج سے الگ ہے، مجھ سے آزاد ہے، تو میرے نکاح سے آزاد. اور دوسرا معنی کیا، تو میری خدمت سے آزاد ہے، آج کے بعد تجھے میری خدمت کی ضرورت نہیں. تو دیکھو کنایہ جو ہوگا اس میں دوسرے معنی کا احتمال بھی پایا جائے گا، طلاق کا بھی احتمال ہے جو طلاق والے کنایات ہیں، اور غیر طلاق کا بھی احتمال ہے. تو لہذا کنایہ میں نیت کی کسی دلیل کی ضرورت ہوگی مولانا، کس چیز کی؟ بھئی صریح کے اندر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ جیسے خاوند انت طالق کہے گا فوراً بیوی کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے. نیت ہو یا نیت نہ ہو مولانا کسی نیت کی ضرورت نہیں بھائی، کیونکہ یہ لفظ ہی کس کے لیے وضع ہے؟ طلاق، اس میں کوئی اور احتمال ہی نہیں، لہذا لفظ کا معنی خود بخود ثابت ہو جائے گا عورت کو طلاق. سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرتے کرتے زبان پہ آ گیا انت طالق بھائی، فوراً کیا ہو جائے گی؟ بیوی طلاق بھائی، بیوی کو طلاق. سمجھ رہے، بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرتے کرتے زبان پہ آگے انت طالق، فوراً کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ صریح ہے، اس میں کسی نیت کسی دلیل کی ضرورت یہ لفظ کہے کہ معنی احتمال اور ہے ہی. اور ایک ہے کنایہ بھائی، کنایہ کنایہ میں تو اور معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے، لہذا وہاں دلیل چاہیے جس سے متعین ہو جائے کہ طلاق مراد ہے، اور وہ دلیل کیا ہوگی، یا تو نیت ہوگی یا دلالت حال بھائی، یا تو انسان کی نیت کیا ہوگی، کس چیز کی، طلاق کی، تو اس کنایہ سے کیا واقع ہو جائے گی، طلاق. دیکھو اس میں دو معنی کا احتمال تھا لیکن نیت کیا تھی، طلاق کی، تو اب اس سے کیا ہو جائے گی، طلاق. تو اس نے اس کو کہا حررت کی، میں نے تجھے آزاد کیا، اور نیت کس چیز کی کر دی، طلاق کی، تو عورت کیا ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. اور اگر یا دلالت حال اس پہ ہوگی، دلالت حال، مثلا مذاکرہ ہے، طلاق چل رہا ہے بھائی، خاوند بیوی اور خاوند سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دو، جھگڑا ہے، اس بات پہ بحث ہو رہی ہے، اس دوران بیچ میں خاوند نے کہا حررت کی، میں نے تجھے کیا کیا، آزاد کیا. اب یہ کنایہ تھا، کنایہ میں اور معنی کا بھی احتمال تھا، لیکن دلیل آ گئی کہ یہ بات کس کی، مقام کون سا ہے، مذاکرہ طلاق کا، اور یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہاں پر حررت کی سے کیا مراد ہے، طلاق کی مراد. سمجھ میں آ گئی یہ بات بھی، تو صریح میں طلاق کے لیے نیت کی ضرورت نہیں، اور کنایہ کے اندر نیت کی ضرورت ہوگی یا دلالت حال. پھر ایک بات یہ بھی رکھو، لفظ صریح سے طلاق رجعی ہوا کرتی ہے. خاوند نے کہا انتی طالقن، کون سی طلاق ہوئی، رجعی ہوگی. سمجھ میں آیا، اور ایک ہی ہوگی، جبکہ کنائے کے اندر طلاق بائن ہوا کرتی ہے. کنائے میں کیا ہوتی ہے، ہمیشہ طلاق رجعی میں ہمیں صریح کے اندر ہمیشہ کون سی ہوگی، صریح میں ہمیشہ طلاق اور کنائے کے اندر ہمیشہ طلاق بائن ہوگی، بائن ہوگی. لیکن دو تین کنائے ایسے ہیں جن میں طلاق رجعی ہوتی ہے، باقی کنائے کے جتنے الفاظ آپ پڑھیں گے سب میں طلاق بائن. دو تین لفظ ہیں، ایک اعتد جو آپ نے قدوری میں پڑھے والا نا، اعتد دی، اس سے بھی کون سی، یہ کنایہ ہے، لیکن کون سی طلاق ہوگی اگر نیت کر لی، رجعی ہوگی. استبری رحمہ کی، یہ بھی کون سا ہے مولانا، کنایہ ہے، لیکن اس سے بھی کون سی ہوگی، رجعی ہوگی. انتی واحدہ، یہ بھی مولانا کنایہ ہے، لیکن اس سے بھی اگر طلاق کی نیت کر لی تو کون سی ہوگی. تو یہ تین کنایات ہیں جن سے طلاق رجعی ہوتی ہے. ان کے علاوہ باقی جتنے کنایات ہیں ان سے کون سی طلاق ہوتی ہے، طلاق بائن ہوا کرتی ہے. یہ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اچھا جی، رجعی اور بائن کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، اور صریح اور کنایہ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا. اب یاد رکھو جی، جو آگے مسئلہ آ رہا ہے اس کی بحث کے لیے یہ یاد رکھو کہ شرع جو ہے، شرع سبب ہے ملک متعا کے لیے. شرع سبب ہے کس کے لیے، ملک متعا کے لیے. دیکھو میں نے کہا تھا ایک ہے سبب، ایک ہے علت. علت جو مفضی الی شے ہو بغیر واسطے کے، بغیر واسطے تک کسی چیز تک پہنچائے، اور سبب وہ ہوتا ہے جو واسطے کے ساتھ پہنچائے. تو شرع سے بھی مل کے متع حاصل ہوتا ہے. مل کے متع کہتے ہیں عورت سے نفع اٹھانے کا مالک ہونا، عورت سے نفع اٹھانے کا مالک ہونا. اب مثلا ایک شخص نے ایک باندی خریدی، تو دیکھو شرع پایا گیا، کیا پایا گیا، خریدنا. اس شرع کی وجہ سے اس کو مل کے رقبہ حاصل ہوا، باندی کا کیا بن گیا، وہ مالک بن گیا. اور پھر اس مل کے رقبی کی وجہ سے اس کو کیا حاصل ہوا، مل کے متعا بھی حاصل ہوا. سمجھ میں آیا، تو شرع سے حاصل ہوا مل کے رقبہ، اور مل کے رقبہ سے حاصل ہوا مل کے متعا. تو شرع اور مل کے متعا کے درمیان واسطہ آ گیا. شرع سے کیا حاصل ہو رہا ہے مولانا، مل کے متع، لیکن واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے، واسطے کے. شرع سے حاصل ہو رہا ہے مل کے متع، کس کے واسطے سے، مل کے رقبہ کے واسطے سے. صورت سمجھ میں آئی، تو شرع مل کے متع کے لیے کیا ہوئی، سبب سبب ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ سے مل کے متاع ہے لیکن درمیان میں واسطہ آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ سبب. تو شرع ہے سبب اور مل کے متاع ہے اس کا حکم، اس کا حکم. اور اسی طرح یاد رکھو تحریر، تحریر کا معنی ہے آزاد کرنا، آزاد کرنا سبب آزاد. جب آپ نے کسی کو آزاد کیا تو اس آزاد کرنے کی وجہ سے کیا آئے گا؟ زوال مل کے رقبہ، مل کے رقبی کیا ہو جائے گی؟ بھئی آپ مالک تھے غلام کہ آپ نے اس کو آزاد کیا تو آپ کے ہاتھ سے کیا نکل گئی؟ مل کے رقبی نکل گئی. باندی کو آزاد کیا تو آپ کے ہاتھ سے مل کے رقبی ختم ہوئی، زائل ہوئی. اور مل کے رقبی جب ختم ہو گئی تو مل کے متاع کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی. تو دیکھا تحریر یعنی آزاد کرنا، آزاد کرنے سے کیا آئی؟ زوال مل کے رقبی، اور زوال مل کے رقبی سے پھر آگے کیا حاصل ہوا؟ زوال مل کے متاع. تو تحریر سبب ہے کس چیز کا؟ زوال مل کے متاع کا. کس کے واسطے سے؟ زوال مل کے رقبہ کے واسطے سے. تو تحریر سبب ہے اور زوال مل کے متاع اس کا حکم ہے. کیا ہے اس کا حکم ہے؟ صورت سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ جو سبب جب بھی پایا جائے، تو سبب علت جب بھی پائی جائے معلول ضرور پایا جاتا ہے، شرع جب بھی پائی جائے مل کے رقبی ضرور پائی جائے گی، ملک ضرور پائی جائے گی، اور تحریر جب بھی پائی جائے باندی یا غلام میں مل کے رقبی ضرور پائی جائے گی. زوال مل کے رقبی کیا ہے؟ زوال مل کے رقبی ضرور پائی جائے گی. لیکن سبب جب بھی پایا جائے مسبب کا پایا جانا ضروری نہیں، کبھی ہوگا اور کبھی. بھائی سبب کیا تھا؟ شرع. سبب کیا تھا؟ شرع. شرع سے کیا آیا؟ مل کے رقبی، اور اس مل کے رقبی سے کیا ہے؟ مل کے متاع. تو شرع سبب ہے کس کے لیے؟ مل کے متاع کے لیے. اور سبب جب بھی پایا جائے مسبب کا پایا جانا ضروری نہیں، کبھی پایا جائے گا اور کبھی نہیں پایا جائے گا. مثلا مولانا اگر باندی کو آزاد کیا، باندی کو خریدا، شرع کیا، کیا پایا گیا؟ مل کے رقبی، اور مل کے رقبی سے کیا ہے؟ مل کے. تو دیکھو شرع کے ساتھ سبب پایا گیا تو مسبب بھی پایا گیا، لیکن کبھی نہیں بھی ہوگا. مثلا آپ نے غلام کو خریدا، اب یہاں شرع ہے مولانا لیکن مل کے متاع نہیں، کیونکہ مل کے متاع تو صرف کس کے اندر ہے؟ باندھی کے اندر. تو سبب جب بھی پایا جائے مسبب کا پایا جانا ضروری نہیں، کبھی ہوگا اور کبھی نہیں. اسی طرح مولانا تحریر، تحریر جو ہے سبب ہے کس کے لیے؟ زوال مل کے متاع کے لیے. اور سبب جب بھی پایا جائے مسبب کا پایا جانا ضروری نہیں، کبھی ہوگا اور کبھی نہیں. جیسے باندی کو آزاد کیا تحریر کی تو کیا پایا گیا؟ زوال مل کے متاع پایا گیا. لیکن جب غلام کو آزاد کیا تو تحریر تو ہے لیکن زوال مل کے متاع نہیں، کیونکہ غلام میں تو مل کے متاع ہی نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب مسئلہ یہ ہے، کتاب میں آپ کو بتلائیں گے ایک کس کی سبب کی مثال. بھائی علت کی وہ مثالیں ذکر ہوئیں، ان ملک تو عبدن فہو حر، ان اشترائی تو عبدن فہو. اب مولانا سبب مسبب والی جو استعارہ ہے اس کی مثال دے رہے ہیں. بھائی مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا حررتو کی، میں نے تجھے کیا کر دیا؟ اب آپ بتائیے یہ استعارہ ہے، یہ حررتو کی یہ صریح ہے یا کنایا ہے؟ کنایا ہے. اور کنایا کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے طلاق میں؟ دلیل، یا وہ نیت ہوگی یا دلالتیں، اور اس نے نیت بھی کس چیز کی کر لی؟ طلاق کی نیت کر لی. جب طلاق کی نیت کر لی تو اس سے کیا واقع ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق. اور یہ کنایا ہے، اور کنایا سے کون سی طلاق واقع ہوا کرتی ہے؟ بائیں بائیں. تو معلوم ہوا حررتو کی، حررتو کی تحریر، تحریر سبب ہے زوال مل کے متاع کے لیے. ابھی تک کیا بات ہو رہی تھی؟ تحریر سے کیا ہوتا ہے؟ زوال مل کے رقبی، اور زوال مل کے رقبی سے کیا ہوتا ہے؟ زوال مل کے. تو تحریر سبب ہے زوال مل کے متاع کے لیے، زوال مل کے متاع کے لیے. ملک متاع کے لیے، تو تحریر سبب ہے زوال ملک متاع کے لیے. تو جیسے مولانا طلاق جو ہے، طلاق سے زوال ملک متاع پایا جاتا ہے ہوگا، اسی طرح تحریر سے بھی کیا ہوگا، زوال ملک متاع ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہاں تحریر مستعار ہوئی طلاق سے. کس معنی میں استعمال ہوئی ہے بھائی؟ طلاق کے معنی میں. تو یہ مستعار ہوئی کس کے لیے؟ طلاق کے لیے. طلاق میں بھی جیسے زوال ملک متاع ہوتا ہے، اسی طرح تحریر میں بھی کیا آ گیا، ملک زوال ملک متاع. لہذا اس تحریر کو استعمال کرنا طلاق کے لیے صحیح ہے، اور اس سے کیا واقع ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. دیکھیے بھائی کتاب پر. ومثال الثانی، اور ثانی کی مثال، یعنی وہ استعارہ جو کس کے درمیان ہو، سبب اور حکم، سبب مسبب، سبب اور حکم کے درمیان. اذا قال لمرأته، جب ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے، حررتو، کہ میں نے تجھے آزاد کیا، ونوا بہ الطلاق، اور ارادہ اسے کس چیز کا کیا؟ طلاق کا. دیکھا، حررتو کی مولانا کنایا ہے، اور کنایے کے لیے کیا چاہیے؟ نیت چاہیے تھی، دلالت حال. تو اس لیے آگے بتلایا ونوا بہ الطلاق، اور نیت کس چیز کی؟ کی طلاق کی. یہ صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تحریر سبب ہے، اور سبب بول کر مسبب کا ارادہ، بھائی تحریر سبب ہے کس چیز کا، زوال مل کے متاع کا، اور سبب مسبب کے درمیان اصل بول کر فرا کا ارادہ کیا جا سکتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو تحریر سبب ہے کس کے لیے مولانا؟ زوال مل کے متاع کے لیے. لہذا تحریر بول کر زوال مل کے متاع کا ارادہ کرنا، طلاق اور طلاق کا ارادہ کرنا، کیونکہ طلاق میں بھی زوال مل کے متاع ہے. لأن التحریر بحقیقۃ، اس لیے کہ تحریر جو ہے اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے، یوجب یثبت، وہ ثابت کرتی ہے، زوال ملک البزعی، کس چیز مولانا؟ ملک بزا کے زوال کو. سمجھ میں آیا؟ ملک بزا سے مراد ملک متاع ہے مولانا، ملک متاع. سمجھ میں آیا؟ اچھا جی، ملک بزا کو. بزا مولانا فرج المرأہ کو کہتے ہیں بھائی. تو یوجب زوال ملک البزا، یہ ثابت کرتا ہے زوال کس چیز کو؟ ملک متاع کے. بھائی تحریر مولانا، تحریر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ زوال ملک. سب سے پہلے تحریر سے کیا آئے گا؟ زوال ملک رقبہ، اور زوال ملک رقبہ سے پھر آگے کیا آئے گا؟ زوال ملک. دیکھو یہی بات کرنے لگے ہیں. اس لیے کہ تحریر جو ہے اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے، یوجب زوال ملک البزعی، وہ ثابت کرتی ہے زوال ملک بزع کو، بواسطہ زوال ملک رقبتی، کس کے واسطے سے؟ زوال ملک. فکانت سببا محضا، تو یہ سبب محض ہے مولانا، سبب. بھائی سبب محض کی قید، محض کی قید کیوں لگائی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا، کیونکہ کبھی کبھار سبب بول کر کیا مراد لے لیتے ہیں؟ علت. سبب بول کر تو علت ہو تو پھر تو علت اور معلول میں دونوں طرف سے استعارہ جائز ہے، لیکن ایک ہے سبب محض، سبب محض کی قید بڑھائی کہ وہ مجازن جو اس سے علت والا معنی مراد لیتے ہیں، وہ والا سبب مراد نہیں، بلکہ جو محض سبب ہو، علت نہ ہو کسی بھی اعتبار سے، تو یہ سبب محض ہوا لزوال ملک المتاع، زوال ملک متاع کے لیے. فجاز یستعار عن الطلاق، تو جائز ہے کہ اس کو مستعار لیا جائے، یعنی اس لفظ سے حررتو کی کو مستعار لیا جائے، عن الطلاق، کس سے؟ طلاق سے مستعار لیا جائے. الذی ہوا مزیل لملک المتاع، جو کہ زائل کرنے والی ہے ملک. تو جیسے مولانا طلاق ملک متاع کو زائل کرنے والی ہے، اسی طرح حررتو بھی کیا ہے؟ بواسطہ ملک زوال ملک رقبی کو کیا ثابت کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے. تو لہذا طلاق سے اس مستعار کرنا صحیح ہے. بھائی مستعار لیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی سب کو؟ ولا یقالو، یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں. اعتراض یہ کہ آپ نے کہا حررت کی یہ مجاز ہے طلاق سے، حررت کی مجاز کس سے ہے؟ طلاق سے، کیونکہ جیسے طلاق کے اندر زوال مل کے متاع ہوتا ہے، اسی طرح تحریر سے بھی کیا ہوتا ہے؟ زوال مل کے متاع ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ طلاق تو ہے اصل، اور تحریر کیا ہے؟ اس کا نائب بن گیا، اور جو اصل کا حکم ہوتا ہے وہی کس کا حکم ہوتا ہے؟ نائب۔ اور لفظ طلاق جو ہے وہ صریح ہے، اور صریح سے کون سی طلاق واقع ہوا کرتی ہے؟ رجعی۔ لہذا اس حررت کی سے بھی کون سی طلاق واقع ہونی چاہیے؟ رجعی ہونی چاہیے بھائی، رجعی طلاق بھائی۔ ہاں تو آپ نے اس کو کیا بنایا مولانا؟ آپ نے اس کو مجاز بنایا، کس سے؟ حررت کی کو طلاق سے مجاز بنایا۔ تو معلوم ہوا اور جو اصل کا حکم ہوتا ہے وہ کس کا ہونا چاہیے؟ فرع کا ہونا چاہیے۔ تو اصل کون ہے مولانا؟ طلاق۔ تو طلاق سے لفظ طلاق سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ طلاق رجعی۔ لہذا حررت کسی بھی کون سی طلاق واقع ہونی چاہیے؟ رجعی طلاق ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کیا حکم لگاتے ہیں کہ اس سے کون سی طلاق واقع ہوئی ہے؟ طلاق بائن واقع ہوئی ہے بھائی جی۔ تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو مجاز طلاق سے نہیں بناتے، لفظ طلاق سے، بلکہ ہم اس کو بناتے ہیں مجاز ایسے لفظ سے جو طلاق کو زائل کر دے، جو مل کے متا کو زائل کر دے۔ ہم اس کو طلاق سے مجاز نہیں بناتے، بلکہ کس چیز سے بناتے ہیں مولانا؟ ایسے لفظ سے جو مل کے متا کو کیا کر دے؟ زائل کر دے۔ کیونکہ اس سے کیا آ رہا تھا؟ زوال مل کے متا۔ تو بھائی طلاق رجعی میں زوال مل کے متا ہے؟ طلاق رجعی میں تو کیا کر سکتا ہے؟ خاوند رجوع کر سکتا ہے۔ تو البتہ کس کے اندر زوال مل کے متا ہے؟ طلاق بائن میں ہے۔ اور ہم نے بھی مولانا حررت کو کنایہ بنایا، کس سے؟ ایسے لفظ سے جو زائل کرنے والا ہے، کس چیز کو؟ مل کے متا کو زائل کرنے والا ہے۔ اور مل کے متا کو زائل کرنے والی طلاق رجعی نہیں ہے، بلکہ کون سی طلاق ہے؟ طلاق بائن ہے۔ اسی لیے ہم اس سے کون سی طلاق ثابت کرتے ہیں؟ طلاق بائن ہے۔ بلا یقال، اور یہ اعتراض نہ کیا جائے، لو جعل مجازا عنی طلاقی، کہ اگر تحریر کو مجاز بنایا گیا ہے، کس سے؟ مجاز سے، طلاق سے مجاز بنایا گیا ہے، لوجب ان یکون الطلاق الواقع به رجعیا، تو واجب ہوتا ہے کہ جو وہ طلاق جو اس سے واقع ہو کون سی ہونی چاہیے؟ رجعی ہونی چاہیے۔ صریح طلاق جیسے کیا ہوتی ہے؟ صریح طلاق، وہ بھی رجعی ہوتی ہے۔ لئن نقول، جواب دینے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں لا نجعلہ مجازا عن الطلاق، ہم اس کو طلاق سے مجاز نہیں بناتے، بل عن المزیل لملک المتعتی، اے لفظ المزیل، بلکہ اس لفظ سے مجاز بناتے ہیں، المزیل لملک المتعتی، جو ملک متا کو کیا کرنے والا ہے؟ زائل کرنے والا ہے۔ وذالک فی البائنی، اور وہ کس کے اندر ہے مولانا؟ زوال ملک متا بائن میں ہے۔ اذ الرجعی لا یزیل ملک المتعتی عندنا، اس لیے کہ طلاق رجعی تو زائل نہیں کرتی ملک متا کو ہمارے نزدیک۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ کنایا یہ کیا ہوا مولانا؟ مجاز ہوا طلاق بائن سے، نہ کہ طلاق صریح طلاق سے، طلاق رجعی سے۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اچھا، اب آپ مجائیے مولانا، کہ سبب اور مسبب میں دونوں طرف سے استعارہ صحیح ہے، یا سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں، اور مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے؟ دونوں طرف سے استعارہ صحیح نہیں، سبب بول کر مسبب تو مراد، لیکن مسبب بول کر سبب نہیں۔ ولو، اسی لیے دیکھا، ولو قال لی امتی، اگر آقا نے اپنی باندی سے کہا طلقتک، کی میں نے تجھے کیا دی؟ طلاق دی۔ ونوا بہ تحریرا، اور نیت کس چیز کی؟ تحریر کی مولانا۔ تو دیکھا، لفظ بولا زوال مل کے متا والا، اور ارادہ کس چیز کا کیا؟ تحریر کا۔ اور تحریر تو اس کا کیا تھا؟ زوال مل کے متا کا سبب تھا، اور مسبب بول کر کس چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے؟ سبب کا۔ اور یہ ارادہ صحیح نہیں، لہذا اس سے باندی آزاد نہیں ہوگی۔
وہ نوابہ تحریرہ اور ارادہ کیا اسے آزاد کرنے کا لا یسیح یسیح نہیں ہے لئن الاصل جاز ان یثبت به الفرع و اما الفرع فلا یجوز ان یثبت به الاصل اس لئے کہ اصل جو ہے جائز ہے کہ اس کے ذریعے ثابت کیا جائے فرع کو یعنی سبب بول کر حکم کو و اما الفرع باقی فرع جو ہے یعنی حکم فلا یجوز ان یثبت به الاصل تو جائز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ثابت کیا جائے کس کو اصل کو یعنی سبب کو یعنی مسبب بول کر سبب مراد ہاں البتہ سبب بول کر مسبب مراد ہے وَعَلَى هَذَا نَقُولُ اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْسِ الْحِبَةِ وَالْتَمْلِيكِ وَالْبَعِ کہ نکاح کا لفظ منعقد ہو کہ نکاح منعقد ہو جائے گا کس لفظ سے ہبا کے لفظ سے بھی تملیک کے لفظ سے بھی اور بیع کے لفظ سے بھی بھئی دیکھو کسی چیز کو آپ ہبا کریں کسی شخص کو کوئی چیز ہبا کریں باندی مثلا ہبا کی تو جب باندی ہبا کی تو کیا حاصل ہوئی دوسرے کو مل کے رقبی حاصل ہوئی کیا حاصل ہوئی اور مل کے رقبی حاصل ہونے کے سے پھر آگے کیا حاصل ہوئی مل کے متعبی تو ہبا سبب ہے کس چیز کا مل کے متع کا سمجھ میں آیا تو جیسے نکاح سے مل کے متع حاصل ہوتا ہے اسی طرح ہبا سے بھی کیا حاصل ہوتا ہے مل کے البتہ ہبا سبب ہے علت نہیں لہذا اگر کوئی شخص ہبا بول کر اس سے کس چیز کا ارادہ کرتا ہے نکاح کا تو یہ مجاز صحیح ہے کیونکہ نکاح سے جیسے کیا حاصل ہوتا ہے مل کے متع ہبا سے بھی کیا حاصل ہوتا ہے تو یہ کنایہ استعارہ ہوا اور سبب بول کر کس چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے مسبب کا تو یہ صحیح ہے اسی طرح مثلا تو ہبا میں مثلا کیا کہا ایک عورت نے ایک شخص سے کہا دو گواہوں کی موجودگی میں وہبت لک نفسی میں نے تجھے اپنا نفس کیا کر دیا ہبا کر دیا اور اس نے کہا قبل تو میں نے کیا کر دیا قبول کر دیا تو مولانا کیا بات ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا نکاح کیا ہے کیونکہ ہبا بول کر کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے نکاح کا اور ہبا بول کر نکاح صحیح کیونکہ ہبا کیا ہے سبب ہے اس کے لیے اسی طرح تملیک ہے مولانا کسی کو مالک بنانا جب کسی کو آپ مالک بنائیں گے تو اس کو کیا حاصل ہوگی مل کے رقبی باندی آپ نے دوسرے زید کو کہا میں نے تمہیں اپنی باندی کا مالک بنایا اسے کیا حاصل ہوئی مل کے رقبہ اور مل کے رقبی سے پھر آگے کیا حاصل ہوئی مل کے متع تو تملیک بھی سبب ہے کس چیز کا مل کے متع کا لہذا تملیک کا لفظ بول کر تملیک کو نکاح سے مجاز بنانا بھی جائز ہے اسی طرح بیع ہے مولانا آپ نے باندھی دوسرے کو بیچی اس کو کیا حاصل ہوئی مل کے رقبہ اور مل کے رقبہ کے واسطے سے پھر کیا حاصل ہوئی مل کے متع تو بیع بھی سبب ہے کس کے لیے مل کے متع کے لیے لہذا بیع بول کر نکاح مراد لینا بھی ہبا بول کر نکاح مراد لینا صحیح اسی طرح تملیک بول کر نکاح مراد لینا کیونکہ سارے سبب ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ ہبا اور تملیک اور بیع کے ساتھ لیا الہبت ابھی حقیقتہ اس لئے کہ ہبا اپنے حقیقت کے اعتبار سے یعنی معنی حقیقی کے اعتبار سے توجب مل کر رقبتی ثابت کرتا ہے کس چیز کو مل کے رقبہ کو ثابت کرتا ہے وَمِلْكُ الرَّقَبَتِ يُوجِبُ مِلْكَ الْمُتَعَتِ اور مل کے رقبہ ثابت کرتا ہے يُسْبِتُ مِلْكَ الْمُتَعَتِ ثابت کرتا ہے کس کو مل کے متع کو فی الاماء باندیوں کے اندر بھائی فَقَانَتِ الْحِبَةُ سَبَبًا مَحْزًا تو ہبا کیا ہوا مولانا سببِ لِسُبُوتِ مِلْكِ الْمُتَعَتِ کس کے لئے سبوتِ مِلْكِ فَجَازَنْ يُسْتَعَارَ عَنِ النِّكَاحِ لہذا جائز ہے کہ اس کو مجاز بنایا جائے کس سے لفظ نکاح سے مولانا وَقَذَلِكَ لَفْسُ التَّمْلِيكِ وَالْبَعِ اور اسی طرح کیا ہے تملیک کا لفظ بھی ہے اور بیع کا لفظ بھی ہے وَلَا يَنَعْكِسُ اور اس کا عکس نہیں ہے مولانا ہے یعنی نکاح بول کر بیع مراد نہیں لے سکتے نکاح بول کر تملیک مراد نہیں لے سکتے نکاح بول کر ہبا مراد اس لئے کہ نکاح سبب ہے اور ہبا اور تملیک اور بیع کیا ہے نہیں نکاح مسبب ہے اور تملیک اور ہبا اور بے کیا ہیں سبب ہیں تو وہ بول کر تو نکاح مراد ہو سکتا ہے اصل بول کر فرا تو مراد ہو سکتے ہیں لیکن فرا نکاح بول کر اصل مراد نہیں ہو سکتے وَلَا يَنَعْقِسُ اس کا عکس نہیں ہے حَتَّى لَا يَنَعْقِدُ الْبَعُ وَالْحِبَةُ بِلَفْزِ النِّكَاحِ یہاں تک کہ منعقد نہیں ہوگی بے اور ہبا کس لفظ سے لفظ ہے آپ نکاح کا لفظ بولتے ہیں اور ارادہ کس کا کرتے ہیں ہبا کے تو ہبا منعقد نہیں اور اسی طرح مولانا آپ نکاح کا لفظ بولتے ہیں اور بیع کا ارادہ کرتے ہیں، اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی، سمجھے؟ ثم فی قول فی کل موضع، پھر ہر ایسے مقام کے اندر، یہ ایک ضابطہ بتلا رہے ہیں، یہ ضابطہ یاد رکھو، پھر ہر ایسے جگہ مقام کے اندر یکون المحل متعینا، کہ محل کیا ہو؟ متعین ہو، لنوع من المجاز، مجاز کی ایک نوع کے لیے، لا یحتاج فیہ للنیت، اس میں نیت کی احتیاج نہیں ہوگی، نیت کی احتیاج نہیں ہوگی. یاد رکھو ضابطہ یہ ہے مولانا، ہر وہ مقام جہاں حقیقت سے کوئی مانع ہو، ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لیے کوئی مانع ہو، لکھ لو بھائی یہ ضابطہ لکھ لو، ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لیے کوئی مانع ہو، ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لیے کوئی مانع ہو، اور مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو، اور مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو، اور مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو، وہاں نیت شرط نہیں، وہاں نیت شرط نہیں، بلکہ وہی مجازی معنی خود بخود متعین ہو جائے گا، بلکہ وہی مجازی معنی خود بخود متعین ہو جائے گا، لکھ لیا بھائی ضابطہ؟ ہر وہ مقام، ہر وہ محال جہاں پر کیا ہو؟ حقیقت سے کوئی معنی موجود ہو، اور مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو، تو لفظ سے وہی مجازی معنی خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ متعین ہو جائیں گے. بھائی کسی نیت وغیرہ کی ضرورت ہے؟ بھائی نیت کی ضرورت تو بھائی لفظ کا ایک حقیقی معنی، ایک مجازی معنی، حقیقی معنی تو معنی موجود ہے، حقیقی معنی کا تو ارادہ کر ہی، جیسے ایک آزاد عورت نے کیا کہا، وہبت لک نفسی، یا ملکتک نفسی، میں نے تجھے اپنے نفس کا کیا بنایا؟ مالک بنایا. یا مولانا کیا کہتی ہے، بعت منک نفسی، میں نے تجھ پر اپنے نفس کو بیچ، حقیقی معنی ممکن ہے یہاں پر؟ جی وہ آزاد عورت ہبا ہو سکتی ہے، بیع ہو سکتی ہے، تملیک ہو سکتی ہے، نہیں. تو حقیقی معنی تو کیا ہوا ہے؟ مانع. اور مجازی معنی کیا ہے؟ نکاح کے. اور وہ ایک ہی ہے، اور کوئی احتمال ہے مجاز میں؟ جب احتمال اور ہوئی اور کوئی ہے ہی نہیں، تو لہذا وہ خود بخود متعین ہو گیا، اور اب نیت کی کوئی ضرورت نہیں. نیت کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جہاں اور احتمالات ہوں، یا تو اور کوئی احتمال ہے ہی، ایک حقیقی معنی تھا، ایک مجازی معنی تھا، حقیقی معنی مانے آ گیا، اور مجازی معنی ایک ہی ہے، کوئی دو تین ہیں نہیں، لہذا وہ خود بخود متعین ہوا، وہاں کسی قسم کی نیت کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ثم فی کل موضع، پھر ہر ایسے مقام کے اندر، یکون المحل متعینا لنوع من المجاز، جہاں مقام متعین ہو ایک نوع مجاز کے لیے، لا یحتاج فیہ للنیت، وہاں احتیاج نہیں ہوتی کس چیز کی؟ نیت کی. لا یقال، یہاں سے اعتراض کر رہے ہیں مولانا صاحبین پر، صاحبین نے کہا تھا مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا، صاحبین نے کیا کہا تھا؟ کس چیز میں؟ حکم میں، حکم میں، یعنی حقیقت فی نفس ہی ممکن ہو تو پھر معنی مجازی مراد لیا جا سکتا ہے، اگر حقیقت فی نفس ہی ممکن ہی نہ ہو تو مجازی معنی بھی مراد نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں ایک آزاد عورت کہہ رہی ہے وہبت لک نفسی، یا ایک آزاد عورت کہہ رہی ہے ملکتک نفسی، یا ایک آزاد عورت کیا کہہ رہی ہے بعت منک نفسی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعت کا صلہ من آتا ہے، من بیعت مین کا، میں نے تجھ پر بیچا نفسی، اپنے نفس کو. تو ایک آزاد عورت کہہ رہی ہے، اب اے صاحبین آپ اس سے مجازی معنی کا ارادہ کرتے ہیں، کہ بیعت بول کر کیا مراد ہے؟ نکاح. تملیک بول کر کیا مراد ہے؟ نکاح. ہبا بول کر کیا مراد ہے؟ بھائی مجازی معنی تو تب صحیح ہوتا ہے جبکہ حقیقی معنی آپ کے نزدیک کیا ہو؟ ممکن. اور یہاں تو حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آزاد عورت کے ہبا بھی نہیں، تملیک بھی نہیں، اور بیع بھی نہیں. اعتراض سمجھ میں آیا؟ جواب دیتے ہیں کیوں نہیں بھائی، ممکن ہے حقیقی معنی بھی، کسی نہ کسی لحاظ سے ممکن ہونا چاہیے بس، اور ہو سکتا ہے یہ عورت ہے، یہ کیا ہو جائے؟ مرتد ہو جائے. مرتد ہوئی تو دار الحرب چلے گئے، یہاں نہیں رہے گی، یہاں رہے گی تو ہم تو فوراً قید میں ڈالیں گے اس کو، یا اسلام واپس قبول کرو یا قید میں رہو ہمیشہ. سمجھ میں آیا؟ جی مرد ہوگا تو اس کو 3 دن کی مہلت دے کر قتل کر دیا جائے گا اگر 3 دن میں اسلام دوبارہ نہیں لاتا، عورت ہو تو اس کو قید ہی میں رکھیں گے، سمجھ میں آیا؟ تو اب اس کو مرتد ہوئی، مرتد ہو کر کدھر چلی گئی بھائی؟ دار الحرب بھاگ گئے، آپ پھر مسلمانوں کی جنگ ہوئی، مسلمانوں نے وہاں قبضہ کیا، عورت قیدی بن گئی، قیدی بن کر آپ مولانا اس کی بیع بھی صحیح، اس کی تملیک بھی صحیح اور اس کی ہبہ بھی، تو کسی نہ کسی صورت میں ممکن ہو گیا یا نہیں بھائی؟ تو حقیقت کا فی الجملہ ممکن ہونا کافی ہے، کسی نہ کسی صورت میں ممکن ہونا جب کافی ہے تو اب مجازی معنی صحیح، نکاح کا معنی اس سے مراد لینا لا یقال، یہ نہ کہا جائے ولما، وہ نہیں ہونا چاہیے مولانا، یہ وہ غلط کتابت کی غلطی ہے، لما کان امکان الحقیقت شرطن، کہ جب حقیقت کا امکان شرط تھا، کس کے لیے؟ صحت مجاز کے صحیح ہونے کے لیے، حقیقت کا ممکن ہونا شرط تھا، عندہما کس کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک، کیف یصار الی المجاز، کیسے رجوع کیا جائے گا، کیسے جایا جائے گا مجاز کی طرف، فی صورت النکاح، نکاح کی صورت میں، بلفظ الہبتی، لفظ ہبا کے ساتھ، ما ان تملیک الحرتی بالبیع والہبتی محال باوجود اس کے کہ آزاد کی عورت کی تملیک بیع اور ہبا کے ساتھ کیا ہے؟ محال ہے، لہذا جب حقیقی معنی ممکن نہیں محال ہوئے تو مجازی معنی بھی مراد نہیں لے سکتے، لِأَنَّا نَقُولُ جَوْا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ذَلِكَ مُمْكِنٌ فِي الْجُمْلَةِ، کہ یہ ممکن ہے فِي الْجُمْلَةِ، یعنی مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعَ، یہ ممکن ہے کسی نہ کسی، فِي الْجُمْلَةِ کا کیا معنی؟ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی لحاظ سے، کسی نہ کسی لحاظ سے یہ ممکن ہے، کیسے؟ بِأَنِ ارْتَدَّتْ، کہ وہ کیا ہو گئی؟ مرتد ہو گئی، وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ، اور مل گئی کس کے ساتھ؟ دار الحرب، یعنی دار الحرب چلی گئی، ثم صبیت، پھر قیدی بنا لی گئی، قیدی بنا لی گئی، تو یہ کیا ہے؟ ممکن ہے، وصار هذا نظیر مس السماء واخواته، اور یہ نظیر ہو گئی مس السماء اور اس کے مشابہ ہو گئی، مس السماء اور اس کے مشابہ کے یہ نظیر ہے، نظیر ہو گئی، یاد رکھو قسم کی 3 قسمیں ہیں مولانا، ایک یمین لغو ہے، ایک یمین غموس ہے، ایک یمین منعقدہ ہے، یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟ یمین لغو مولانا جو عام طور پر قسم آدمی ویسے بات بھی بات قسم اٹھاتا ہے، تکیہ کلام ہے، ہر بات پہ کیا کرتا رہتا ہے وہ؟ قسم اٹھاتا رہتا ہے، یہ یمین لغو ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ یمین لغو ہے، یا ایک آدمی ہے ماضی کی کسی بات پر قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ اس طرح ہوا تھا، اب علم میں وہ سچا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے؟ کہ شاید اسی طرح تھا، اس کو اسی طرح یاد پڑ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ صحیح، تو اس پر کوئی حرج نہیں والا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، نہ دنیا میں اس کی کوئی سزا ہے اور نہ آخرت میں اس پر کوئی مواخذہ ہے، کیونکہ وہ اپنے علم کے مطابق بیچارہ کیا کر رہا ہے، ہاں وہ تو غلطی سے ہے، غلطی ہوئی اس سے، سمجھے؟ تو یہ جو تکیہ کلام کے طور پر عام قسمیں کھائی جاتی ہیں، یا یہ ماضی کی کسی بات پر اپنے علم کے مطابق کیا کھا رہا ہے؟ سچی قسم، لیکن در حقیقت وہ سچی نہیں، یہ کیا کہلاتی ہے؟ یمین لغو، اور اس یمین لغو کا کیا حکم ہے؟ نہ دنیاوی سزا ہے اور نہ آخرت میں کوئی پکڑ ہوگی، مؤاخذہ ہوگا، سمجھ میں آیا؟ نہ گناہ بھی کوئی نہیں، نہ دنیاوی سزا ہے اور نہ گناہ، اور دوسری ہے یمین غموس، یمین غموس اس کو کہتے ہیں کہ ماضی کی کسی بات پر جھوٹی قسم اٹھانا، پتہ ہے ایسا نہیں ہوا تھا، پھر آدمی قسم اٹھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا ہوا تھا، سمجھ میں ہے؟ جھوٹی قسم اٹھانا ماضی پر، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یمین غموس، اور یمین غموس کے بارے میں یاد رکھو، اس پر دنیاوی سزا تو کوئی نہیں، کفارہ نہیں ہے، لیکن اخروی سزا ہے، گناہ ہے، کیا ہے؟ گناہ ہے، مؤاخذہ ہوگا اس پر، جھوٹی قسم اٹھانے پر، صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ سمجھ میں آیا بھئی؟ تو دنیا، تو یمین لغو پر نہ دنیاوی سزا ہے اور نہ اخروی سزا ہے، یمین لغو میں نہ دنیاوی سزا ہے اور نہ آخرت میں مؤاخذہ ہے، اور یمین اگلی کون سی ہے؟ یمین غموس کے اندر مولانا دنیاوی سزا تو نہیں، لیکن آخرت میں کیا ہو گئی؟ پکڑ ہوگی، مؤاخذہ ہے، گناہ ہے، اور تیسری ہے یمین مناقضہ. یمین مناقضہ اس کو کہتے ہیں مولانا کہ جو مستقبل کے کسی کام کے بارے میں آدمی قسم اٹھائے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا، اس کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے. اگر پورا کر لیا فبیہا بڑی اچھی بات ہے، اور اگر پورا نہیں کیا قسم کو توڑ دیا تو اس صورت میں مولانا کفارہ دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ کفارہ دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھو قسم میں کفارہ تب آیا کرتا ہے جب اس کو پورا کرنا ممکن ہو. اگر اس کو پورا کرنا ممکن ہی نہ ہو تو کفارہ نہیں آتا. آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ واللہ، ہاں کیا قسم اٹھاتے ہیں مثلا؟ تو مولانا یاد رکھو قسم کے اندر مولانا کفارہ تب آیا کرتا ہے جب اس کو پورا کرنا ممکن ہو. اگر پورا کرنا ممکن ہی نہ ہو تو پھر وہ قسم لغو ہو جایا کرتی ہے. بات سمجھ میں؟ یمین مناقضہ کے اندر کیا آیا کرتا ہے اگر پورا نہ کریں؟ کفارہ. اور یہ کفارہ تب آئے گا جب اس کو پورا کرنا ممکن بھی اگر پورا اگر ایسا ہے کہ اس کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر قسم کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی. اب ایک شخص کہتا ہے واللہ میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا آج. کیا؟ آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا. سمجھ میں؟ اب مولانا یہ قسم ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ جی فقہا فرماتے ہیں وہ شخص حانث ہو گیا، فوراً کفارہ ادا کرو. جاؤ بھائی آپ کے سامنے کوئی قسم اٹھا لے فوراً اسے اس کو حانث بھی ہو گئے، جاؤ اب کفارہ دو. بھائی بھائی کیسے؟ قسم تو تب منعقد، وہ کہے گا تب منعقد ہوتی ہے جب کیا ہو اس کا پورا کرنا. آپ کہیں گے پورا کرنا ممکن ہے فی الجملہ، کسی نہ کسی لحاظ سے پورا کرنا ممکن ہے. وہ کیسے؟ کہ آپ کیا ہوں؟ ولی اللہ بن جائیں اور کرامت کے طور پر اڑیں اور جا کر آسمان کو ہاتھ لگا کر آ جائیں. ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ کسی صورت میں بطور کرامت کے یہ ممکن ہے. یہ ایک شخص کہتا ہے کہ واللہ میں یہ جو سامنے بڑا سا پتھر پڑا ہوا ہے اس کو سونے کا بنا دوں گا. امانا فوراً آپ حکم لگائیں حانث ہو گئے، جاؤ بھائی کیا کرو؟ کفارہ ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ فی الجملہ ممکن ہے کہ بطور کرامت کے کیا کر دیں اس کو، آپ ولی اللہ بن جائیں اور بطور کرامت کے اس کے کیا کر دیں؟ سونے کا بنا دیں. ایک آدمی کہتا ہے واللہ میں کیا کروں گا، ہوا میں اڑوں گا. آپ فوراً کیا حکم لگائیں؟ لو بھائی حانث ہو گئے جاؤ. تو فی الجملہ ممکن ہے یعنی اس قسم کا پورا کرنا؟ فی الجملہ تو ممکن ہے، لیکن فی الحال عاجز ہے یا نہیں؟ عادتاً عاجز ہے یا نہیں؟ تو عجز حالی کی وجہ سے فوراً حانث ہونے کا ہم حکم لگا دیں گے. تو قسم میں کفارہ تب آتا ہے جب اس کا پورا کرنا ممکن ہو، اور یہاں پورا کرنا ممکن تھا لیکن فی الحال عاجز ہے. فی الحال کیا ہے؟ عاجز ہے. جب عاجز تو عجز حالی کیا ہوا کہ سبب سے وہ حانث قرار دیا گیا. سمجھ میں آیا؟ تو جیسے صاحبین نے کہا تھا کہ حقیقت کا فی الجملہ ممکن ہونا کافی ہے، کس کے لیے؟ معنی مجازی کی طرف جانے کے لیے. کیا کہا تھا؟ حقیقت کا فی الجملہ، حقیقت فی الجملہ کیا ہو؟ ممکن ہو، تو پھر کس کی طرف جا سکتے ہو؟ معنی مجازی کی طرف جا سکتے ہو. اسی طرح یہاں پر بھی مولانا کیا ہے؟ قسم کا پورا ہونا فی الجملہ کیا ہے؟ ممکن ہے. لہذا کیا حکم لگایا جائے گا؟ حانث ہونے کا حکم لگایا جائے گا. اسی لیے کہا وصار هذا نذیر مس السماء واخواته، اور یہ نذیر ہے کس کی مولانا؟ مس آسمان کو چھونے اور اس کے جو مشابہ ہیں اور چیزیں، مثلا میں نے ذکر کر دیا ہوا میں اڑنا ہے، پتھر کو سونے کا بنانا ہے، یہ ان کی نذیر ہے. یہ جو اوپر والا مسئلہ ذکر ہوا یہ اس کی نظیر ہے. چلیے مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.